حميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وأنمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے خطبے کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کے ذکر سے عرفان اور انوار کشید کرنے کا اہتمام کیا جا رہا تھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے تمامی روشن ابواب سے اپنے سینوں کے اندھیروں اور ظلمتوں کو روشنیوں میں تبدیل کرنے کی مشق کی جا رہی تھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آفاقی پہلو جو آپ کی نبوت، آپ کی صداقت، آپ کی آفاقیت اور آپ کے علو مرتبت کی طرف روشن دلیل ہے، جس سے ایک شخص، ایک سادہ لو شخص اپنے عقیدے کو، اپنی عقیدت کو اور اپنی حقیقت کو روشن کرنے کے لیے اور آپ کی ذات سے اپنی آخرت اور اپنی قبر کے سدھار کے لیے رشتہ جوڑنے کے لیے اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کے لیے اور اس ہنگامہ زندگی کے اندر جہاں تشکیق، شک، وہم، تردد اور الزام کی بھرمار ہے، وہاں اس حقیقت کو پانے کے لیے جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یقیناً آپ ہی رسول برحق ہیں اور آپ جو قرآن نے ذکر کیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ ہی انسان کامل ہیں، آپ ہی میں وہ کمالات اور وہ درجے، وہ خصوصیات موجود ہیں کہ آپ ہی انسانوں کے مقتدا ہو سکتے تھے اور آپ ہی انسانوں کے رہنما ہیں. ایک رہنما کے لیے، ایک استاذ کے لیے، ایک مرشد کے لیے، ایک مشفق کے لیے، ایک بڑے کے لیے، ایک بزرگ کے لیے، جو مراتب اپنے درجے میں جس جہت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر ایک ادنا شخص اپنی عقیدت اس کے سپرد کرتا ہے، اپنے ارادوں کو اس کے سپرد کرتا ہے اور اپنے اندر ایک خود سپردگی کی کیفیت کو پاتا ہے اور اس کی ذات کے ارتقاء کو دیکھ کر اس مرید، اس شاگرد کی زندگی کے اندر ایک کشش پیدا ہوتی ہے اس جانب میں، ان کمالات کو دیکھ کر، تو وہ کمالات قوم کے مقتدا، قوم کے رہبر، قوم کے لیڈر، جماعت کے استاذ اور ماہر اور حلقے کے بزرگ و مرشد کے اندر جہاں ان کمالات کا ہونا جس اعتبار سے ہوتا ہے، ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ اپنے تمام کمالات کے ساتھ، کمالات کے جملہ شعبہ جات کے اندر مکمل اور تام اور اپنے منتہا پر ہے. چاہے وہ چیز تدبر میں ہو، چاہے وہ چیز عجز و انکساری کے اندر ہو، چاہے وہ چیز شفقت و محبت کے اندر ہو، چاہے وہ چیز حقوق کی ادائیگی کے اندر ہو، چاہے وہ چیز المختصر اخلاق و کردار کے ایک مربی کے اندر، جن چیزوں کا شفقت مثال کے طور پر جس طرح ایک آسمان زمین پر سایہ فگن ہوتا ہے، اس کی عافیت کے لیے، اس کی شفقت کے لیے، اس کی سرپرستی کے لیے، وہ تمام کمالات ایک مربی کے اندر ہونا لازم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وہ بدرجہ اتم موجود ہے. ہم اسی حوالے سے ان لوگوں کے احوال کو ذکر کر رہے تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کا بحیثیت انسان کے مطالعہ کیا، اور آپ کی زندگی مبارکہ کی پختگی اور آپ کی زندگی مبارکہ کے وہ روشن نشان دیکھ کر وہ عقل کے ماہرین، وہ فہیم المزاج اور وہ پختہ عقل لوگ آپ کی شخصیت کو حیران دیکھ کر حیران اور انگوش بدندان و ششدر ہو جاتے تھے کہ انسانیت کی تاریخ میں ایسے کمالات والا غیر معمولی انسان ہم نے نہیں دیکھا. اور وہی چیز ان کے طرف معرفت کا ذریعہ بنتی، دین کے پہچان کا ذریعہ بنتی. اس میں سب سے پہلی چیز، جس طرح کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو اللہ رب العالمین کی قدرت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے اور اللہ رب العالمین کے کمالات کا سب سے بڑا مظاہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مراحل سے لے کر اعلان نبوت تک جتنے ماحول کا، جتنے حالات کا، جتنے لوگوں کا سامنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اس میں کہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسی قابل فخر چیز تھی کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں بصورت تعلیم کے کوئی چیز کو لایا. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے اعلان نبوت تک جس ماحول میں آپ رہے، جن لوگوں سے آپ کا واسطہ رہا، وہاں پر خوبیاں اپنے درجے پر تھیں لیکن ایسی نہیں تھی کہ جس کو پا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق کو روشن کیا ہو. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی کے سکھائے، بغیر کسی کے پڑھائے، بغیر کسی استاد کے سامنے زانو تلمس خم کیے ہوئے، بغیر کسی مدبر، مربی، مرشد اور تربیت دینے والے استاد کی صحبت میں بیٹھے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے وہ تمام صلاحیتیں، وہ تمام کمالات، وہ تمام علوم کو آپ کی پیدائش ہی سے ایسا روشن کر لیا تھا کہ انسان اگر کمال کی بنیادوں پر جا کر بھی تحقیق، تفتیش، علم کی گہرائیوں سے اپنے آپ کو روشن کرنے کی کوشش کرے تو شاید وہ اس کردار کو پانے کے لیے وہاں تک نہ پہنچ پائے جو بغیر استاذوں کے، بغیر انسان کی مدد کے تنہا ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے پیدا فرمائے تھے، جو آپ کی نبوت کا سب سے بڑا ثبوت ہے. مثلا دیکھیے، اس پر ہم نے تفصیلی خطاب گزشتہ درسوں میں ذکر کیا کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ، ملنا، تعلقات، کردار یہ لوگوں کو حیران کر دیتا تھا کہ شرافت کا یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے، انسان کی اتنی بھی قدر ہو سکتی ہے، ہم ان سے مل رہے ہیں، ہمیں اتنی عزت دے رہے ہیں، ایسا رویہ دے رہے ہیں، تو کیا ایک انسان دوسرے انسان کے نزدیک اتنا معتبر ہوتا ہے؟ یہ احساسات ان کے اندر جاگے، اچھائی کی فکر جاگی، اور ان کے اندر انسان ہونے کے باوجود جو حیوانیت اپنے اونچے درجے پر پہنچی ہوئی تھی، سرکار کے رویے کو دیکھ کر، سرکار کی خدمت میں بیٹھ کر، ان کے اندر انسانیت کی وہ پہلو روشن ہونا شروع ہوئے. اور باقاعدہ انہوں نے اعتراف کیا کہ آپ کی صحبت میں بیٹھ کر ہم جب آتے ہیں جس مزاج سے، وہ مزاج نہیں رہتا، بلکہ ہمارے اندر حقوق کی ادائیگی، حقوق کی پہچان، لوگوں کے مرتبوں کی معرفت، اپنی زندگی کا مقصد، ہر چیز کا اتار چڑھاؤ روشن ہو جاتا ہے. تو یقیناً آپ ایک غیر معمولی شخصیت ہیں. اور جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو کثیر تعداد ان لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے 40 سال پہلے حضور کی زندگی کا مطالعہ اس فکر، اس عقل سے کیا ہوا تھا. یعنی ان کے سامنے سرکار کی زندگی ایک غیر معمولی اور ایک بیدار شخصیت کی صورت میں ظاہر ہوئی تھی. آج جس موضوع کو ہم ابتدا کرنا جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی استاذ کے، یعنی دنیا کے کسی استاد کے، کچھ پڑھے ہوئے جو زبان سے کلمات آپ نے ادا کیے وہ اتنے مکمل ہوئے اور اتنے مضبوط ہوئے کہ جس شعبے کے بارے میں حضور نے کوئی اپنی رائے دی وہی اس شعبے کا قانون بن گیا. جس بندے کے بارے میں حضور نے جو رائے دی وہی اس بندے کی شناخت اور پہچان بن گئی. عرب کے زمانے کے اندر میں مانتا ہوں کہ ایسے لوگ تھے جو قیافہ شناس تھے, وہ بندوں کی صورت و شکل کو دیکھ کر ان کی عادتوں کو سمجھ لیا کرتے تھے, جس طرح کہ بھیڑ بکری کے قدموں کے نشان کو صحرا پر پڑے ہوئے دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ بکری ہے, بکرا ہے, یہ حاملہ ہے, غیر حاملہ, یہ نر ہے, یہ مادہ ہے, یہ عمر کے کس سطح پر ہے, اتنے ماہر وہ ہوا کرتے تھے. یہ قیافہ شناسی, یہ خاص ایک علم ہے. آج مادیت کا دور ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ علم نے بہت ترقی کی ہے, جبکہ جہالت عام ہو گئی ہے. جب یہ ٹیکنالوجی اور یہ کمالات نہیں تھے انسان بہت ذہین تھا, اور جب یہ ٹیکنالوجی آئی تو ظاہر سی بات ہے جو انسان کے ذہن میں تھا وہی آئی ہے. انسان کے اندر یہ صلاحیت تھی جب تو یہ سامنے آئی ہے, تو پہلے کا انسان اتنا ذہین تھا اور اس کے اندر یہ تمام صلاحیتیں تھیں. آج ان صلاحیتوں کا بیجا استعمال کرنے کی وجہ سے ہمیں چاہیے تھا کہ ان کمالات اور ان ترقیوں کو واسطہ بنا کر ہم اس کی آگے کی منزل کی طرف بڑھیں, لیکن ہمارا حال یہ ہوا کہ ان ترقیات, ان ایجادات کو استعمال کر کے ہم اور کھنڈرات میں چلے گئے ہیں. ہمارے پاس علم رہی ہے, تربیت نہیں رہی. آج اسکولوں میں, کالجوں میں, اداروں میں تعلیم ہے, تربیت نہیں ہے. نالج ہے لیکن حفظ مراتب نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے, جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے سبق کے ساتھ حقوق کی ادائیگی بھی ہوتی تھی. جو پڑھا جا رہا ہے اس میں 100 میں سے 100 نمبر کے ساتھ ساتھ جو پڑھا رہا ہے اس کا حق بھی ہوتا تھا, یعنی تربیت بھی تھی. جو آج کل ہمارے اداروں سے مفقود ہوئی ہے اور تکبر, حرص, انانیت, خود غرضی کی طرف ایک معاشرہ چلا گیا ہے جس کو اسلام کبھی پسند نہیں کرتا. اسلام ہمیشہ انسان کے لیے اسی خوبی کو پسند کرتا ہے جس کو پا کر معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے حقوق اور اخلاق کی سطح برقرار رہے. آج یقیناً معاشیات کے حوالے سے ایک بھرمار ہے اور سیکولرزم ایک طرف کام کرتا رہا, سوشلزم ایک طرف کام کرتا رہا. اسلام ان دونوں معاشیات کے پروگرام کو ریجیکٹ کرتا ہے. نہ سوشلزم کو اسلام قبول کرتا ہے اور نہ دوسرے ازم کو قبول کرتا ہے. اس لیے ایک مثال میں صرف عرض کر رہا ہوں, آج یقیناً ایک کو دو, دو کو دس, دس کو پچاس بنانے والے ایسے فارمولے آ گئے ہیں کہ اگر باقاعدہ, میں علم پر تنقید نہیں کر رہا, سمجھانے کے لیے صرف ان کا نام لے رہا ہوں, اے سی سی ایس طلبا کر رہے ہیں, سی اے کر رہے ہیں, ماہر بن رہے ہیں, معاشیات کی باریکیوں کو پکڑ رہے ہیں کہ چنگاری کو شولہ کیسے بنایا جائے, چونی کو لاکھ روپے کیسے بنایا جائے, کیسی ترتیب سیٹنگ دی جائے اور آمدنی اور خرچ کو کس طرح ترتیب اور ڈیوائڈ کیا جائے کہ جس کی بنا پر ہماری معیشت اٹھے, ہمارا پیسہ اٹھے. یقیناً یہ بہت خوب ترقی ہے, لیکن اس ترقی نے خود غرضی دے دی, اس ترقی نے کرپشن دے دیا, اس ترقی نے انانیت دے دی, اس ترقی نے حقوق کو پامال کر دیا. اسلام کا حق یہ ہے کہ اسلام اگر معیشت پر بھی بات کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ترازو کا کانٹا اس کا ہوتا ہے وہ اخلاق کا ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی تعلیم جب اسلام دے گا اور اس کے اندر ایک بندے کا فائدہ ہے لیکن دوسرے کے لیے نقصان کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ نقصان معاشرے کے اندر کسی بد اخلاقی کا باعث بنتا ہے تو اسلام اس کو روک دیتا ہے. مثلا چھوٹی سی میں بات کروں, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں بروکروں پر بڑی پابندی لگائی تھی کہ جو کھیتی باڑی کرنے والے کسان کے مال کو منڈی میں لانے سے پہلے بروکر اس کو لے لیتے تھے اور پھر وہ فروخت کرتے تھے. موضوع میرا یہ نہیں لیکن عرض کر رہا ہوں, حضرت فاروق اعظم نے اس پر پابندی مال لگائی کیونکہ اس سے معیشت میں ایک بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. جو اصل حق والا ہے اس کو اپنا اصل حق نہیں ملتا اور مارکیٹ پھر چڑھتی ہے اور پھر ایک غبارے کی طرح ایک بلون بنتا ہے. 2 روپے کی چیز 8 روپے کی, 8 روپے کی, 10 روپے کی چیز 10 روپے کی, 1000 روپے کی چیز, جب کوئی سب مصنوعی طریقہ ہوتا ہے جو بندہ وہ بنا رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بلاسٹ ہوتا ہے تو لوگ اپنی عزت و قدریں کھو دیتے ہیں, اپنے بچوں کے کھلانے کے لالے آ جاتے ہیں. تو اسلام کبھی معیشت یا کسی بھی شعبے کے اندر ایسی بات نہیں کرے گا کہ جس کا بہت بڑا نقصان سامنے کھڑا ہو. یعنی مختصر یہ سمجھ لیجئے, حضور سید عالم کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ معاشیات پر بات کرے یا سیاسیات پر بات کریں, یہ طب پر بات کرے یا عمرانیات پر بات کریں, یہ جغرافیات پر بات کریں یا دین عصری علوم کے کسی بھی بات کرے, لیکن اس کو جس پر چیک اینڈ بیلنس اسلام کرتا ہے وہ اخلاق ہے. اخلاق کے تناظر میں جس طرح ایک تسبیح کو چیک اینڈ بیلنس وہ دھاگا کرتا ہے اور دھاگے کے ساتھ 32 دانے, 100 دانے, 1000 دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے نظم کو وہ دھاگا سلامت رکھتا ہے جو ہر بیلنس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر چل رہا ہوتا ہے اور سب کو ایک ترتیب مل رہی ہوتی ہے. تو اسلام کی جتنی بھی تعلیم کو ہم دیکھتے ہیں حضور کی ذہانت پر کہ جتنی بھی تعلیم آپ نے عطا فرمائی وہ ایک ڈور جس میں سب پورے ہوئے ہیں وہ اخلاق، کردار، رویہ اور ایک دوسرے کے حقوق ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو ایک کمال انقلاب ہے. دینی طور پر دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ آپ بغیر کسی پڑھے علم کتنی وسعت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا مظاہرہ آپ ہی کا وجود ہے. زمین اور آسمان ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے اللہ کی قدرت کا، سمندر، یہ دنیا بہت بڑا مظاہرہ ہے، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیسا کمال کا کام کر سکتا ہے تو وہ آسمان شاید اس کا احاطہ نہ کر سکیں. ذات مصطفیٰ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس پر مکمل دلیل بنتی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ قادر مطلق ہے، کہ کس طرح اللہ سنوار سکتا ہے، کس طرح بنا سکتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بغیر کسی پڑھے ہم احادیث کے اندر دیکھتے ہیں تو باقاعدہ دنیاوی امور کے سوالات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے. حضور سے طب کے حوالے سے سوال کیے گئے، میڈیکل کے حوالے سے. آج میڈیکل اس کو پروف کرتی ہے. اور آج ہمارے چند علماء ہیں، انشاءاللہ آگے موضوع چلے گا تو ہم ان کے حوالے لائیں گے، کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اتنے سنجیدہ، اتنے درست ہیں کہ آپ نے صرف اسلامی مذہبی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے گفتگو کی اور اس کے باریکیاں بتائیں کہ وضو کے یہ معاملات ہیں، غسل سے یہ ہوتا ہے، توحید کو قبول کرنے سے یہ ہوتا ہے، قرآن یہ ہے، نماز سے یہ فائدہ ہے. تو جہاں آپ نے دینی معاملات کی گہرائی، گیرائی اور اس کے ورا جو اس کے راز ہیں، باطن جو اس کے، وہ بتائے ہیں، وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارکہ کے اندر جہاں وسائل ٹیکنالوجی نہیں تھی اور آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے، کوئی بھی بندہ کیسے بھی مزاج کا آتا، کیونکہ حضور نے ممبر پر یہ اعلان کر دیا تھا سلونی اب معاشیت، کہ اعلان کر دو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. اور اس کی تشریح یہ کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے دین کے بارے میں پوچھو، فرمایا دنیا کے بارے میں پوچھو، سلونی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، جس علم کے بارے میں پوچھنا چاہتے پوچھو. تو لوگ امنڈ کر آتے تھے، جو جس علم کا ماہر ہوتا، کوئی سیاسیات کا ماہر ہوتا تو آپ کو استاذ بنا کر یا پھر امتحان لینے کے لیے، بغضی اگر ہوتا کیونکہ میں اس علم میں ماہر ہوں اور میں اس علم میں بڑا کمال رکھتا ہوں تو آؤ اس میں پھنسا دیا جائے، یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں. وہ آ کر حضور سے پوچھتا، ایک واقعتاً کوئی بندہ آتا اور کائنات کے بارے میں پوچھتا، وہ سائنس یا علوم یا علم عرفان کا ماہر، وہ حضور سے پوچھتا، ستاروں کے بارے میں پوچھتا، سورج کے بارے میں پوچھتا، چاند کے بارے میں پوچھتا، زمین کے بارے میں پوچھتا، پتھروں کے بارے میں پوچھتا. کوئی مویشیوں کا ماہر ہے تو وہ آ جاتا، وہ مویشیوں کے بارے میں پوچھتا. کوئی کھیتی باڑی کا ماہر ہے تو وہ آ جاتا، وہ اپنے اس بارے میں پوچھتا. المختصر کوئی طب کا ماہر وہ آتا. حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہے، جو جواب حضور نے دیا آج ترقی اسی کو ایگری کر رہی ہے. یہ حضور، یہ بحثیت مسلمان کہ ہمیں غور کرنا چاہیے انسان کی سطح پر بھی کہ عقیدت میں، شروع سے اس بات کا اصرار کر رہا ہوں کہ عقیدت میں حضور کو قبول کر لیا ہے، اب حقیقت کی طرف آئیے. واقعتاً بحثیت انسان کے حضور کا اگر مطالعہ کیا جائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے، امام غزالی لکھتے ہیں شزدر ہو جاتا ہے کہ انسان اتنا ذہین ہو سکتا ہے، اتنا باشعور ہو سکتا ہے، اتنا سمجھدار ہو سکتا ہے. اور یقیناً جو جتنا سمجھدار ہوگا، ذہین ہوگا، وہ اس بات کا مستحق ہوگا کہ وہ مقتدا بنے، وہ قوم کا رہبر بنے. جو لوگوں کے حقوق کا جتنا آشنا ہوگا، جتنا اس کا حریم ہوگا، جتنا اس سے جاننے والا ہو، وہی مقتدا بنے، وہی قوم کا رہبر بنے. تو یہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مبارکہ کے اندر بدرجہ اتم نظر آتی ہے. اس طرف ہم چلیں گے. اور باقاعدہ ہمارے علماء، اللہ ان کو اعلیٰ جزا عطا فرمائے اور ان کی قبور مقدسہ پر بے بہا رحمتیں اتاریں، باقاعدہ ایسی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جس میں آج تک کی ٹیکنالوجی، یہ پنکھا، یہ لاؤڈ اسپیکر، یہ جہاز، یہ ٹرین، اس تک کے شواہدات ذات مصطفیٰ سے لیے گئے ہیں اور باقاعدہ حدیث سے سامنے کھڑی ہیں. یعنی جو، اور آج بھی دیکھیے نا مسلمان، آپ اور میں روزانہ اس بات پر ایگری کرتے، یار یہ تو حضور نے بتایا تھا کہ ایسا تو ہوگا، یہ تو علامت قیامت میں، ہاں حضور نے بتایا تھا ایسا ہوگا. آج باقاعدہ کتاب الفتن یا کتاب الملاحم، جو حدیث کے ابواب ہوتے ہیں، جس میں جس میں باقاعدہ ان احادیث کو محدثین جمع کرتے ہیں جو بعد کی دنیا میں اٹھنے والی اختراعات، ایجادات، ترقیاں کے حوالے سے تھے، ان احادیث کو جہاں نماز کے بیان کو کتاب الصلاۃ میں لاتے ہیں، پاکی کے بیان جو حضور نے دیے ہیں اس کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، اس کو عنوان دیتے ہیں کتاب الطہارت، جہاں حضور نے جہاد کے مسائل بیان کیے ہیں، سیاسیات، تو اس کو لا کر بالکل مغازی کے اندر، تو اس طرح حضور کے فرامین کو مختلف سبجیکٹ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور اس کے عنوانات رکھتے ہیں، کتاب الطہارت، کتاب الغسل، کتاب الوضو، کتاب الزکات، کتاب المغازی، کتاب المناقب، اس طرح کتاب الفتن اور کتاب الملاحم، اس کا بندہ مطالعہ کرتا ہے تو وہاں پر وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج بھی میں اور آپ باقاعدہ کبھی بیٹھے ہوں اور حالات کچھ ایسے بگڑ جائیں تو ایک سمجھدار بندہ کہتا ہاں یہ تو حدیث میں ذکر ہوا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا ایسا ہوگا، تو اب آپ دیکھیے علم کی وہ پختگی اور دانائی اور معلومات کا ایسا بحر بیکراں جو بغیر کسی کے پڑھے سرکار نے عطا فرمایا ہے اور آج تک دنیا کی ترقیاں اس کو ایگری کر رہی ہے، اور آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا جو مسلمان سائنسدان بنے، جو مسلمان مفسرین جس طرح امام رازی، امام غزالی یا ابو الحیان وغیرہ جو بعد میں آئے، کس بنیاد پر انہوں نے تحقیق کی بنیاد رکھی؟ سرکار کے فرمان پر رکھی، تو وہ علوم آگے کھلتے چلے گئے، اسلامی سیاست یا اسلامی سائنسدانوں کا جب بھی ذکر آتا ہے تو گوروں نے تو ان اصول کو آج فالو کیا ہے، انہوں نے کس اصول کو بنیاد بنا کر یہ تحقیق کی تھی؟ وہ سرکار کا قول تھا، وہ قرآن میں ذکر کیا وہ قول تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے ذکر کیا وہ قول تھا، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت ہے، یہ علم جب آتا ہے جب عقل کامل ہوتی ہے، اور عقل کامل ہوتی ہے تو علم مضبوط ہوتا ہے، اور علم مضبوط ہوتا ہے تو بولی کے الفاظ اتنے مکمل اور مختصر ہوتے ہیں کہ جیسا ماہر علم ملتا ہے وہ اپنا کھول کھول کے اس سے اپنا حصہ لیتا رہتا ہے۔ 1500 سال کا عرصہ گزر گیا، حضور کی ایک ایک حدیث کی تشریحات کا انبھار یہ ہے۔ بات کو سمیٹتے ہوئے میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لوہے محفوظ کی بات کی جاتی ہے تو دیکھیے لوہے محفوظ کے بارے میں ہمارے علماء کی رائے آگے دلائل سے عرض کریں گے کہ لوہے محفوظ میں صرف زمین کے علوم ہیں، اس پر میں آگے تفسیر عرض کروں گا آپ کے سامنے، سماوی علوم کا ذکر نہیں ہے، زمین کے جو علوم ہیں یعنی دنیا کے جو علوم ہیں اس کا علم ہے، قیامت کے جو علوم ہیں، آسمان کے جو علوم ہیں یا ملکوت کے جو علوم ہیں وہ اس میں ڈسکس نہیں کیے گئے۔ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ کہ فعلم تو معاف سماوات و معاف الارض، میرے رب نے اپنے دست قدرت کو میرے شانوں کے درمیان مجھے رکھا، فتجلا لکل شئین، میرے سامنے زمین نہیں بلکہ کل شئین، شے کا اطلاق اللہ کے ماں سوا ہر ایک پر ہوتا ہے، شے عربی گرامر میں اگر آپ دیکھیں تو نکرے کی صورت میں استعمال ہوا ہے، اور نکرہ جب گویا کہ نفی کے تحت آتا ہے تو استغراق کا معنی دیتا ہے، اور شے کا معنی ہر چیز، اللہ پر شے کا اطلاق نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کو ہم شے نہیں کہہ سکتے، ماں سوا خدا جس کو مخلوق کہا جاتا ہے سب پر شے کا اطلاق ہوتا ہے، اور سرکار کا یہ دعویٰ ہے فتجلا لکل شیئن، اللہ نے اپنے دست قدرت کو میرے شانوں کے درمیان میں رکھا، فوجت تو بردہ بین صدیہ، اللہ اکبر، میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنی چھاتی میں محسوس کیا، اور فرما فعلم تو ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کا میں عالم ہو گیا، فرما فتجلا لکل شیئن، ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی۔ یہ جو حضور بات کر رہے ہیں اس کے سامنے علماء نے لکھا لوہ محفوظ ایک قطرہ ہے، جس کو امام بوسری نے کہا تھا فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، یہ وسعت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اب آپ اس میں اگر تحقیق کی دنیا میں تھوڑا سے آگے چلیں اور احادیث کا مطالعہ کریں تو باطن کا علوم ہمیں حضرت خضر سے ملتا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا اگر واقعہ دیکھیں، وہ علم کی دو جہتیں ہیں، ایک جس کو کہا جاتا ہے ویزیبل اور ایک ہے انویزیبل، یعنی جو ویزیبل چیزیں ہیں اس کا علم مکمل حضرت موسیٰ کے پاس تھا، اب وہ اس چیز کو سمجھنا چاہتے تھے جو انسین ہے اور وہ علم ہے، وہ موجود ہے، وہ کیا چیزیں، وہ چلے تو اللہ نے فرمایا جاؤ خضر کے پاس، خضر تمہیں بتائے گا کہ ایک علم ہے جس تک تمہاری رسائی نہیں، اور وہ تمہیں بتائے گا چیزیں جو تمہیں نظر آ رہی ہے وہ اصل میں ویسی نہیں ہے، جیسی نظر آ رہی ہے ویسی نہیں، وہ علم باطن ہے، وہ علم باطن ہے، وہ علم ملکوت ہے، اور علماء نے لکھا اس علم کی معراج خدا نے جس کو عطا فرمائی ہے بلکہ اس علم کی خیرات حضرت خضر کو عطا فرمائی ہے، تو یہ علم باطن اللہ نے کمال میں ذات مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ تو ہم اس بحث میں نہ پڑیں، اس پر مناظرے نہ کریں کہ دلوں کے راز حضور جانتے ہیں، کیسا بچکانا سوال، یعنی اس گفتگو کے بعد مناظرے کا موضوع بنتا ہے،
یعنی اس حقیقت کے بعد اس پر کوئی اعتراض بنتا ہے کہ آسمانوں کے پار کیا حضور جانتے ہیں، کل کیا ہوگا حضور جانتے ہیں، اس بندے کے ساتھ کیا حضور جانتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت خضر نے کیا کیا جانا، اس بندے کے بارے میں کیا تھا معاملہ، یہ علم باطن. اس طرف آ کر کبھی مطالعہ کریں، علم ظاہر کے علاوہ علم باطن کے جو خصائص ہیں وہ آپ دیکھیں، تو ان تمام علوم کا مجموعہ اللہ رب العالمین نے جس ذات کو بنایا وہ ذات مصطفیٰ کریم ہے. میں ایک حدیث پاک یہاں پر عرض کر کے گفتگو کو ختم کر دینا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں، اور سیاق کے اندر یہ روایت، کیونکہ حضور کی ایک دعا تھی اور اللہ نے حضور کی کوئی دعا کو رد نہیں فرمایا، سرکار یہ دعا کرتے تھے اللہم ارنا الاشیاء کما ہیا، یا اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا. یہ حضور اکثر دعا کرتے، اللہم ارنا الاشیاء، اے اللہ ہمیں اشیاء کی حقائق سے آگاہ کر. اشیاء سے مراد کیا؟ جو اللہ نے بنایا، یعنی اللہ کی ذات و صفات کا علم تو آپ کو دیا گیا، لیکن جو اللہ نے بنایا، اب میں کیا بتاؤں کیا بنایا، لفظ بنایا نہیں، سب سمجھ لیجئے بنایا، اللہ کے ماں سوا سب بنایا، وہ اشیاء ہے. تو سرکار کی یہ دعا ہے اللہم ارن الاشیاء کما ہیا، آسمان بھی اشیاء ہے، زمین بھی اشیاء ہے، اللہ کے ماں سوا ساری چیزیں اشیاء ہیں. تو سرکار یہ دعا کرتے ہیں اللہم ارن الاشیاء کما ہیا، یا اللہ مجھے چیزیں دکھا، اور چیزیں جو بنائی ہیں اس کا راز کیا ہے وہ بھی بتا. تو یہ علوم ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت بڑا اشارہ یہ حدیث مبارکہ ہے، اور یہ قول ہے حضور کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور سرکار تشریف فرما تھے، تو میں نے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا تابت النفس وقرت عینی، حضور جب میں آپ کے پاس آتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے. انبعنی عن کل شیء، یہ بتائیے ساری کائنات بنی کس چیز سے؟ اب یہ حضور کا، لوگ کہتے ہیں جی حضور کو دین کی بات بتائیں گے، تو میں نے کہا وہ نبی ہیں، وہ معلم ہیں، اور سارے انسانوں کا معلم ہے. ایک کلاس کا معلم اتنا قابل ہونا چاہیے کہ بچہ کچھ بھی پوچھے تو اس کو سیٹسفائی کرے، جواب دے. تو جو ساری خدائی کا معلم ہے، تو بچے کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں، ہر بندہ اپنی عقل، اپنے معیار، اپنے علم کی ترقی اور اپنے شعبے اور اپنے ذوق پر سوال کرتا ہے. استاد کہنے مجھے نہیں آتا، تو اس استاد کی قدر نہیں رہتی. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے استاد ہیں، تو انسان کے ذہن اور اس کی عقل کے معلم ہیں، تو اس میں اٹھنے والے جتنے درجات ہیں سب کا جواب آپ سے دلایا گیا. تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ کتنا بڑا سوال کیا کہ حضور نبعنی عن کل شیء، مجھے یہ بتائیے ہر چیز کس سے بنی ہے. سرکار نے بغیر جھجھک کے یہ نہیں کہا کہ رکھو جبریل آئیں گے تو میں بتاتا ہوں، سرکار نے اسی وقت فرمایا کل شیء خلق من ماء، اللہ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے. ایک یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا تھا، اور اس نے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جئت اسألک عن الولد، میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں، بلکہ اس نے سلام اس انداز میں کہا، تو اس نے کہا السلام علیکم یا محمد. تو ایک صحابی نے دھکا دیا اس کو، پیچھے ہٹ، کیسے سلام کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کیوں؟ تو کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، بول. اس سرکار کے غلام تھے حضرت صوبان، یہودی آیا، اس نے کہا السلام علیکم یا محمد، تو انہوں نے کوہنی سے اس کو پیچھے کیا، فرمایا یا محمد کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ بول. تو اس نے کہا میں تو رسول نہیں مانتا، میں تو محمد کہوں گا. تو سرکار نے کہا چھوڑ، بولنے دو اس کو، کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو یہاں سے انداز بنا جو ہمارے علماء نے نام لے کر خطاب کرنے سے منع کیا، اس میں وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ صحابہ اس کو برا مان، اور ظاہر سی بات ہے باپ کو کوئی نام لے کر بات کرے گا، مرشد کو کوئی نام لے کر بات کرے گا، یہ القاب سے یاد کرے گا. اس لیے کہا گیا کہ سرکار کو یا محمد نہیں یا رسول اللہ کہا جائے. ہاں جس کا علم اتنا بڑا ہے اور سمجھتا ہے، وہ یا محمد سے خطاب مراد نہیں لے رہا، بلکہ لفظ محمد کا معنی ہے جس کو سرایا گیا اور جس کی تعریفیں کی گئی، وہ وصفی معنی کی طرف جا کر اگر کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہ ذات جس کو سرایا گیا، تو اس کو یا محمد کہنے کی اجازت ہے. لیکن جو فرق نہیں جانتا تو وہ نام سے خطاب نہیں کر سکتا، یہ حرام قرار دیا گیا. تو صحابی نے اسے پیچھے کیا، سرکار نے فرمایا نہیں اس کو آگے آنے دو، کیا پوچھنا چاہتا ہے ہم سے؟ اس نے کہا جی تو میں آیا ہوں آپ کے پاس، میں بہت بڑا طبیب ہوں، اور تم کہتے ہو کہ جو پوچھو گے میں بتاؤں گا. تو فرمایا اس نے کہا اسألک عن الولد، مجھے یہ بتاؤ میں اولادوں کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بیٹی کیسے پیدا ہو جاتی، بیٹا کیسے پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں خالص میڈیکل کا اور طب کا مسئلہ، اور یہ کیسے ہوتا ہے، اور اسے یہ پتا ہے حضور نے کسی سے نہیں پڑھا ہے، اور صحابہ کو یقین ہے کہ جو پڑھا رہا ہے وہ تشنا رکھے گا بھی نہیں. الرحمن علم القرآن وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اس نے دوسرا یہ سوال کیا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کبھی وہ باپ کی طرح لگتی ہے، کبھی ماں کی طرح لگتی ہے. بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کبھی باپ کی طرح لگتا ہے. تو پہلے یہ بتاؤ کہ بیٹی کیسے پیدا ہو جاتی ہے، بیٹا کیسے پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کی شباہت جو ہے وہ الگ الگ کیسی ہوتی ہے؟ سرکار نے بغیر کسی تامل کے فرمایا فعلا منی الرجل من المرأت، فرمایا کہ مرد کی منی عورت کی منی پر جب غالب آ جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے. آج اسی بات کو پروف کیا جا رہا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا حضور نے جب عورت کی منی مرد پر غالب آ جاتی تو بیٹا پیدا ہوتا، اب بیٹی پیدا ہوتی ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، اسی طرح ہے. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ بچوں کی مشابہت کیا تھی؟ یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ان الماء الرجل غلیظ ابیض، مرد سے نکلنے والا پانی سفید اور گاڑھا ہوتا ہے. یہ تک حضور نے ذکر کیا. یہ صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ باریکی اور علوم پر مہارت آپ دیکھیں کہ کون سی ایسی شے ہے. اور پھر آگے حضور فرمایا وماء المرأة رقیق اصفر، عورت سے جاری ہونے والا. ہم سب ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، اس کو اس سطح پر لے جا کر سوچیں آپ، ہم سب ماں باپ سے پیدا ہوئے. سرکار دو عالم فرماتے کہ مرد سے جاری ہونے والا پانی، فرمایا کہ غلیظ نبیت گاڑا اور سفید ہوتا ہے، وہ ماء المرأة رقیق اصفر، اور عورت سے جاری ہونے والا پانی کمزور پتلا اور گدلا کلر کا ہوتا ہے. فرمایا کہ من اباہما علا وسبق یکون من شبی، فرما جس کا پانی جس پر غالب آ جاتا ہے شباہت ویسی بن جاتی ہے. تو یہ کلا کمال علوم ہے اور یہ عقل دانائی ہے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انشاءاللہ آگے چل کر ہم طب کے مسائل اور اختراعات پر ہم مزید بات کریں گے جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی. لیکن ایسے علم کی بلندی اور ایسی گہرائی اور ایسی سمجھ اور دانائی دے کر بندہ یہی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان، ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ان سچی باتوں کو اپنا کر اپنی عقیدت کو حقیقت سے آراستہ کر کے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی اور ذات مصطفیٰ سے اپنی پہچان اور محبت و احترام کو قائم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.